के होठों को मुस्कुराता वो कमसिंह निकला, दबा के होठों को मुस्कुराता वो कमसिंह निकला, मौत का तीर भी हसघर का खिलौना निकला, बाबा जे बुलंद सलवा।
ممنین مجلس کے آغاز سے پہلے یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مسقط میں وادی کبیر کا جو نیبرہڈ ہے وہاں ایک شیعہ مسجد پہ حملہ ہوا ہے، جہاں شب عاشور اطراف کی بلڈنگ سے غالباً فائرنگ کی گئی، جس میں چار شیعہ عزادار شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں، زیر علاج ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہیں گے کہ ان کے لیے دعائے شفائے مریض پڑھا جائے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی، خصوصاً دو مومنہ ہندوستان اور پاکستان میں جنہوں نے التماع سے دعا کی ہے ان کے علاج کی کامیابی کے لیے، اور تمام عزادارانہ حسین کی حفاظت کے لیے مل کے پانچ بار ام یجیب کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، ام یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللهم بحق فاطمة وعليها وبعليها وبنيها وذي الصدر العامين، اللهم اشف مرضانا، صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحسن عماه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللانة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، صلوات پڑھنے کے بعد، آج شب عاشور ہے، شب عزا ہے، اور آج جو ہمیں اس موضوع کو جاری رکھنا ہے لیکن ایک اور دوسرے انداز سے۔ آج شب کی تقریر میں اپنے فیملی ایشوز پہ گفتگو نہیں کی کرنا ہے، بلکہ ہم مسلسل ان تمام مجالس میں سرنامہ کلام جو ہے ہمارے، وہ آیت ہے کہ جہاں خداوند عالم نے خانوادے کا ذکر کیا ہے، ایک خاص مخصوص مقدس خانوادے کا ذکر ہے، اور یہ آیت در حقیقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے، اور اسے آئے استعفیٰ کہا جاتا ہے۔ لفظ استعفیٰ عربی میں بمعنی انتخاب ہے، سلیکشن ہے، اور اس میں خداوند عالم نے اپنے سلیکشن اور انتخاب کی بات کی ہے कि किस तरह से उसने कुछ बंदों को हिदायत के लिए सेलेक्ट किया है, और उसी से आपको रसूल इस्लाम का जो मशहूर लक़ब है मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा से मुराद वो बंदा जो खुदावंद आलम ने जिसे मुंतखब किया है, सेलेक्ट किया है। खुदावंद आलम ने जहाँ तक इंसान की हिदायत का सिलसिला है, ये अजीब गरीब ये शिया कॉन्सेप्ट है जो क़ुरान में भी है, और हमारे बिरादरान इस पर तवज्जो नहीं देते हैं कि हिदायत का मसला, हुज्जत खुदा का मसला इंसान के खिलकत से पहले की बात है। यानी खुदावंद आलम ने इस मसले को इतना प्रायोरिटी दिया है कि अभी आदम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन खुदावंद आलम ने हादी का ज़िक्र किया है। वो जो मशहूर वाक़ आप सुनते हैं, मलाइका को बुलाया और उनसे कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अभी आदम पैदा नहीं हुए थे, उनकी खिलकत अभी हुई नहीं थी, लेकिन ऐलान हो रहा है कि खुदावंद आलम ये कहता है कि हम किसी को अपना खलीफा बनाने वाले हैं ज़मीन पे। खलीफा से मुराद यहाँ हुज्जत है, हुज्जत खुदा है, नुमाइंदा है, और ये उन्वान जो है आदम के खिलकत से पहले की बात हो रही है। इसलिए हमारे मशहूर मुहद्दिस शेख सदूक का नाम सुना है आपने, उन्होंने एक उन्वान कायम किया है अपनी किताब में, वो लिखते हैं अलहुज्जतु क़ब्ल अल-खल्क, यानी ये हुज्जत का तसव्वुर जो है ना, कि खुदा के हुज्जत का होना, ये खिलकत इंसान से पहले का तसव्वुर है। सलावात पढ़ने एक बार और, ऐलान हो रहा है उस आयत में इन्नल्लाह अस्तफा, खुदावंद आलम ने इंतखाब किया, सेलेक्ट किया, चूज़ किया, किसको? सबसे पहला इंतखाब जो है इन्नल्लाह अस्तफा आदम, इसलिए कि खुदावंद आलम के पहले नुमाइंदा आलम बशर में आदम थे। आदम के बाद ये सिलसिला उनकी नस्ल में आगे बढ़ा, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही तूफ़ान नूह का मसला आ गया, मेजॉरिटी बशरियत फना हो गई। अब दोबारा जो सिलसिला शुरू चला वो जनाब नूह और उनके ख़ानदान और उनके मानने वालों का है। तो इसलिए खुदावंद आलम ने आदम के नाम के बाद फौरन फिर नूह का ज़िक्र किया है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, और इसीलिए नू को आदम सानी कहते हैं, इसलिए कि इंसानी आबादी कम हो चुकी थी, फिर उसके बाद दोबारा शुरू हुए तूफ़ान नू के बाद। जनाब नू के बाद मुतअद्दिद अंबिया और मुरसलीन आए, आप नंबर मदरसे में सीखते हैं, 124,000 के टोटल नंबर है। तो मुख्तलिफ़ अंबिया और मुरसलीन आए, पैगंबर आए, लेकिन अब खुदावंद आलम ने बजाय फ़र्दन फ़र्दम नाम लेता, उस लंबी लिस्ट को बयान करता, खुदा की मशीयत थी कि भाई हम सीधे जो आखिरी सिलसिला है हिदायत का उसकी तरफ आएंगे। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, उसके बाद किसी का नाम नहीं लेते हैं। आखिरी हिदायत के सिलसिले में खुदावंद आलम ने अफराद के नाम नहीं दिए हैं, बल्कि एक फैमिली और खानवादे का ज़िक्र किया है। इसीलिए हमने इस आयत को जो है अपना उनवान कलाम करार दिया है, चूँकि हमारा पूरा मौजू जो है फैमिली के सिलसिले में ही था, लेकिन ये ख़ास फैमिली की बात हो रही है आज। तो ऐलान हो रहा इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, और फिर जो है वह आल इब्राहिम, यानी इब्राहिम का ख़ानदान। देखिए, हम लोगों के लिए इब्राहिम बहुत कदीमी हैं, इस्लाम से ही पहले के हैं, लेकिन खुदावंद आलम के पर्सपेक्टिव में जो है इब्राहिम जो हैं आखिरी दौर में आ रहे हैं। तो नूह के बाद फौरन जो है फिर ऐलान करता है वह आला इब्राहिम, और वहाँ बेसिकली इसलिए कि जनाब इब्राहिम और उनकी नस्ल से अब जो हिदायत का सिलसिला चलेगा आलम बशर में, वो आले इब्राहिम से ही चलेगा, اس سے پہلے مختلف انبیاء آئے تھے ادھر ادھر، لیکن ابراہیم اب آخری دور بشریت کے ایک لحاظ سے بزرگ ہیں جہاں تک انبیاء اور مرسلین کی بات ہے. اور جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. آل ابراہیم میں بیسیکلی جناب ابراہیم کی پوری نسل آ جاتی ہے. اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ خداوندہ آپ نے آل ابراہیم کو سلیکٹ کیا ہے، استفا آپ نے چوز کیا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم میں دونوں بیٹوں کی نسل میں ہر فرد جو ہے خدا کا منتخب بندہ ہے؟ ایک قوم ابھی بھی ہے نا جو اپنے کو چوزن پیپل سمجھتی ہے آل اسحاق سے. تو یہ سوال ہے کہ آج جب خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے آدم اور نوح اور پھر آل ابراہیم کو چوز کیا ہے، تو کیا یہ سلیکشن آف آل ابراہیم کی جو بات ہو رہی ہے، آیا یہ لاگو ہوتا ہے، اس کا اطلاق جو ہے ہر فرد پہ ہے جو نسل ابراہیم میں ہے، چاہے وہ اسماعیل سے ہو یا اسحاق سے ہو؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے. یہاں پر در حقیقت جو ہے جناب خود ابراہیم ہی اس کا جواب دیں گے. خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو مختلف امتحانی مراحل سے گزارا ہے، ہر مرحلے میں ان کے القاب بڑھتے چلے گئے، ان کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جناب اسماعیل کی قربانی کا مرحلہ آیا، اس کے بعد خداوند عالم نے انہیں جو مرتبہ دیا ہے ارشاد ہو رہا ہے، قال انی جائلک للناس اماما، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، کہ ابراہیم ہم تمہیں اب تمام انسانوں کے لیے رہنما اور امام قرار دیتے ہیں. ابراہیم، تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ اول العزم پیغمبر ہیں، یعنی 124,000 انبیاء میں کچھ ہیں جنہیں ہم رسول بھی کہتے ہیں. ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، رسول کا مرتبہ رسول نبی سے بڑھ کے ہے. تو 124,000 پیغمبروں میں، انبیاء میں 313 جو ہیں مرسلین ہیں، جو رسول ہیں. یہ نمبر یاد رکھیے گا، بار بار آتا ہے تاریخ میں. اور ان میں، یعنی یہ جو مرسلین ہیں، جو رسل ہیں 313، اس میں 5 ہیں جو ٹاپ پہ ہیں، جنہیں ہم لوگ بچپنے میں سیکھتے ہیں مدرسے میں، انہیں ہم کہتے ہیں اولوالعزم پیغمبر. ان میں سے جناب ابراہیم ہیں. تو جناب ابراہیم اولوالعزم پیغمبر ہیں، ان کے سٹیٹس کو، ان کی حیثیت کو، ان کے مقام کو یاد رکھیں. خداوند عالم نے جب جناب ابراہیم سے یہ کہا، انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام قرار دے رہے ہیں تمام انسانوں کے لیے، تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، بلکہ رسول میں بھی ہم اول العزم ہیں، لہٰذا ہم اب یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے امام بنایا ہے اور میری نسل میں سے جو بھی آئے گا وہ امام ہوگا. اس لیے کہ آدم کے سلسلے میں بھی خدا نے کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں کسی کو خلیفہ بنائیں گے. یہاں بھی خداوند عالم یہ کہتا ہے، انی جاعلک، اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. ابراہیم جانتے ہیں کہ یہ خلیفہ یا رسول یا نبی یا امامت کا منصب میرے جیسے عظیم المرتبہ پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں ہے. لہذا کیا کرتے ہیں، وہ مرتبہ ملا دعا کرتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر یعنی قانون نہیں بنایا اپنے نسل کے لیے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، خداوندہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے نسل میں جو آئیں گے انہیں بھی یہ امامت کا مرتبہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ خداوند عالم نے جواب دیا ہے پوزیٹیو سینس میں لیکن کنڈیشن کے ساتھ. دعا ابراہیم کی ہے, جواب خداوند عالم کا ہے لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم آپ کی دعا قبول ہے لیکن ایک شرط ہے, آپ کی نسل میں وہ جو ظالمین ہوں گے وہ کبھی بھی اس مرتبے پہ فائز نہیں ہوں گے. صلوات پڑھنے کے بعد یہ پورا جھگڑا عملوں میں جو ہوتا ہے بھائی خلیفہ کون بنائے گا, امت بنائے گی, یہ شاید قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. آدم سے لے کے ابراہیم کے واقعے تک دیکھ لیں آپ, کسی نبی اور رسول کی جرات نہیں ہوئی کبھی بھی یہ کہے کہ ہم اپنے بیٹے کو یا کسی اور فرد کو امام بنائیں گے. ابراہیم جیسے عظیم المرتبت پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں اور خدا نے اس دعا کو قبول کیا لیکن کنڈیشنل, ظالمین نہیں. اور ظالم کے معنی مختلف ہیں. بدترین شکل ظلم کی جو ہے وہ ہے شرک اور بت پرستی. جناب لقمان کا ایک جملہ ہے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے سورہ لقمان میں کہ بیٹا کبھی بھی شرک نہ کرنا, اس لیے کہ یہ ظلم عظیم, بہت بڑا گناہ ہے یا ظلم ہے. گناہ کو بھی ہم ظلم کہتے ہیں. تو یہ عنوان جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بت پرست رہا ہو کبھی بھی وہ امامت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے. بعد میں اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن امامت نہیں ملے گی. اس لیے کہ ابراہیم نے جب دعا کی ہے وہ من ذریتی, خداوندہ میری ذریت میں امامت کا مرتبہ چلے گیا نہیں, اس میں چار پوسیبلٹیز ہیں منطقی طور پہ. ایک یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے اپنے ذریت میں امامت اس کے لیے مانگ رہے ہیں کہ جو شروع میں بت پرست رہا مرتے تک بت پرست رہے گا, تو یہ پہلا ایکویشن تو آؤٹ ہے نا, آپشن جو ہے اٹس آؤٹ. ابراہیم کے ذہن میں وہ کیٹیگری نہیں تھی. یا وہ مثلاً کہ جو ہے جو پہلے جو ہے مومن تھا بعد میں مشرک ہوا, اس کے لیے بھی ابراہیم نے یہاں دعا نہیں کی ہے. پھر یہ بات ہوگی کہ نہیں, اب رہ جاتے ہیں دو کیٹیگری, ایک وہ جو مشرک تھا لیکن بعد میں مسلم ہوا, اور چوتھا آپشن وہ ہے کہ جو پہلے ہی مسلمان تھا اور آخر میں بھی مسلمان رہا. جناب ابراہیم کی دعا جو ہے نمبر کیٹیگری 3 اور 4 پر لاگو ہو سکتی ہے. یعنی اپنی ذریت میں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو شاید پہلے مشرک تھے لیکن آخر میں مسلمان ہوئے, یا وہ جو پہلے مسلمان تھے اور آخر میں مسلمان تھے. خداوند عالم نے ان دونوں مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کنڈیشنل جواب دیا ہے کہ ابراہیم آپ کی یہ دعا قبول ہے لیکن ان کو نہیں ملے گا جو ظالمین میں سے ہیں, اور ظلم کے ایک مظہر جو ہے وہ شرک ہے, یعنی وہ تھرڈ کیٹیگری بھی آؤٹ. صرف ایک کیٹیگری رہ جاتی ہے جو شروع میں بھی مسلم رہا ہو اور آخر میں مسلم رہا ہو. صلوات پڑھنے کے بعد اور اسی لیے خداوند عالم نے اس ایکسیپشن کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اور لفظ بڑھایا اس آیت میں, ان اللہ اصطفیٰ آدم, خدا آدم کو انتخاب کرتا ہے, آدم کا, ونوحاً وعلی ابراہیم علی العالمین, ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں, آل ابراہیم کے بعد خداوند عالم نے آل عمران بھی کہا ہے. آل عمران آلریڈی آل ابراہیم کا ایک جز ہے. جب آل ابراہیم کہہ دیا تو آل عمران کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ یہی بتانا تھا کہ بھئی آل ابراہیم کا کہ نسل میں ہر فرد جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ مرتبے کی امامت کے مرتبے پہ فائز ہو. ان کو یہاں اب یہاں کوالیفائی کیا جا رہا ہے, لمٹ کیا جا رہا ہے, محدود کیا جا رہا ہے اس دائرے کو. جناب اسحاق کی نسل میں ایک خانوادہ تھا جنہیں آل عمران کہتے ہیں, جناب مریم اور ان کا خانوادہ. وہاں خداوند عالم نے نام دے دیا, لیکن آل ابراہیم میں ایک دوسری لائن بھی ہے جو اسماعیل سے چلتی ہے. وہاں بھی وہی قانون لاگو ہوگا, ہر فرد آل اسماعیل میں سے اس قابل نہیں کہ امام بن سکے. وہاں بھی ایک لمیٹیشن آنا چاہیے. الفاظ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ آل عمران اس خاندان میں بھی ہے اور نسل اسماعیل میں بھی ہے, اس لیے کہ جناب ابو طالب کا ایک دوسرا نام عمران ہے. صلوات پڑھ دیں ایک بار آپ. تو خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں ایک خاص خانوادے کا ذکر کیا ہے جو ہادیان برحق میں سے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, یعنی دنیا کے تمام لوگوں میں سے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے. محمد و آل محمد یقیناً اس انتخاب میں شامل ہیں آل ابراہیم کے عنوان سے اور آل عمران کے عنوان سے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن اسی آیت کو پڑھا تھا ایک بہت ہی حساس موقع پہ. کبھی کبھی ہمارے یہاں جو ہیں ہم لوگ بہت ہی فیاضی کرتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاتلوں کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. کم آن, اگر بد دعا وہاں کے لیے نہیں ہے تو کب کے لیے ہے؟ جو ظلم ہوا تھا اس ظلم کی بنیاد پر اگر حسین ابن علی بد دعا کرتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے امیج کو خراب کر دیا ہے. ایک موقع جو بد دعا کا آیا ہے اس وقت ہے جب جناب علی اکبر روانہ ہو رہے ہیں. کل جو ہم نے کہا تھا وہ تھوڑی دیر رکے جب احساس ہوا ہے کوئی پیچھے چل رہا ہے, پھر جب دوبارہ روانہ کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ, اس وقت عمر سعد کی طرف دیکھ کے امام کہتے ہیں ما لکا, کہ تمہیں آخر کیا ہوا ہے, مجھ سے کیوں بغض ہے؟ عمر سعد وہ شخص ہے جو چار محرم کو پہنچ چکا تھا کربلا. روزانہ ایک ٹینٹ لگایا گیا تھا دونوں خیمہ گاہوں کے درمیان, جس میں تھوڑی دیر کے لیے روزانہ امام حسین علیہ السلام وہاں جاتے تھے, عمر بن سعد بھی آتا تھا اور کوئی اور نہیں ہوتا تھا سوائے امام کے غلام تھے جن کا نام تھا عقبہ بن سمعان, اور وہ راوی ہیں ان واقعات کے, اس لیے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, غلام کے حیثیت سے چھوڑ دیا گیا, لیکن یہ رہے قافلے میں اسیر کیے گئے تھے. تو خود ان کے بیانات بہت اہم ہیں ہم لوگوں کے لیے واقعات کربلا کے حوالے سے. یہ غلام تو تھے لیکن یہ آج کل کے ٹرمینولوجی میں کہا جائے گا کہ حسین ابن علی کے پرسنل سیکرٹری تھے, ہمیشہ امام کے ساتھ ہی رہتے تھے ان کی خدمت کے لیے. عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ روزانہ امام ملتے تھے, عمر ابن سعد کو سمجھاتے تھے, اور ایک سٹیج آ گیا کہ جہاں عمر ابن سعد بھی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ہاتھ حسین کے قتل میں ملوث نہ ہو. کہنے لگے لیکن وہ ابن زیاد جو ہے وہ ہمارے خاندان میری فیملی کو قتل کر دے گا. इमाम ने कहा कि हम जमानत देते हैं, तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, न तुम्हें कुछ होगा। कहने नहीं, मेरे घर को जो है तबाह कर दिए कर देगा। ये जो यहूदी आज करते हैं फिलिस्तीनियों के साथ, जहाँ किसी पे शक हुआ उसके घर को तबाह कर दिया, ये एक्चुअली उमवी सीरत थी कि वो मेरे घर को जो कूफा में है उसे तबाह कर देंगे। इमाम ने कहा कि एक मेरी मिल्कियत है मदीना में, बाकायदा उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम तुम्हें दे देंगे, और क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन आखिर में खुद उसके अल्फाज थे, इसलिए कि ये शख्स जो है ये कमांडर था फौज का, ऑलरेडी इसे असाइनमेंट दे दिया गया था शहर रे की तरफ गवर्नर की हैसियत से, लेकिन अब बदकस्मती समझिए इसकी कि अभी ये रवाना नहीं हुआ था और इमाम हुसैन करबला पहुंच चुके थे। उमर बिन साद ने अब शर्त लगा दी कि जब तक ये काम नहीं करोगे वहाँ तुम्हें गवर्नरशिप नहीं मिलेगी शहर रे की। तो उस वक्त आखिर में उमर इब्न साद ने जो कुछ किया है आशूर के दिन, जहालत की बुनियाद पर नहीं है, टोटल मारिफत रखता है कि हुसैन इब्न अली कौन है और इनको कत्ल करना क्या है। उसके अशआर हैं इस सिलसिले में कि मुझे मालूम है यकीनन कि हुसैन के कत्ल में जहन्नम यकीनी है, वलाकिन मुल्क राय कुर्रत आईनी, लेकिन क्या करें ये राय की जो गवर्नरशिप है वो मेरे लिए दिल का एक ठंडक का ज़रिया है, लिहाजा हम तरजीह उसको देंगे। हवा हवास जब गालिब आ गई है, तो इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ास कर उसको मुखातब करते हैं जब जनाब अली अकबर गए हैं, मालिक है क़ता अल्लाह रहमक, खुदावंद आलम तेरे नस्ल को ख़त्म कर दे, वला बारिक लका फ़ी अम्रिक, तेरे मुआमलात में तेरी जो ख़्वाहिश है उसमें बरकत न हो, वसल्लत अलैक मन यज़बहक अला फ़िराशिक, और खुदावंद आलम ऐसे शख्स को मुसल्लत करे जो तुझे बिस्तर पर ज़बा कर दे, कमा क़ता रहीमी, जिस तरह से तुमने हमारे इस कबीले के रिश्तेदारी का भी ख्याल नहीं रखा, वलम तहफुज क़राबत मिन रसूलिल्लाह, और मेरी जो क़ुर्बत है रसूल के साथ उसका भी एहतराम नहीं किया। और उस क़ुर्बत को साबित करने के लिए फिर हुसैन पढ़ते हैं उस आयत को, इन्नल्लाहा अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन, सलावात पढ़ने एक बार। शुरू में हमने कहा था कि हम लोगों के लिए फैमिली इश्यूज बड़े अहम हैं, बल्कि हमारी शनाख्त इसी में है कि हम एक फैमिली के फॉलोवर्स हैं, अहलुल बैत, जो रसूल की फैमिली है, तो हमारे लिए कोई मसला जो है अजनबी नहीं है। हुसैन इब्ने अली उस मंतखब खानवादे के एक फ़र्द हैं। मेरी इब्तदाई गुफ्तगु मकान से शुरू हुई थी और फिर मकीन की बात हुई थी कि अल्लाह ने ये कहा है कि शादी की बुनियाद जो है सुकून पे है, सुकून मकान से भी मिलता है और मकीन से भी मिलता है जो वहाँ हैं। हुसैन इब्न अली के घर को आप देख लें, घर के अफराद की बात नहीं कर रहे हैं, मकीन की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो मुक़द्दस खानवादा है कि इनके मकान को भी अगर देखें तो वहाँ तकद्दस नज़र आएगा। और इसको समझाने के लिए हम कहना चाहेंगे कि देखिए वक्त जमान और मकान जो है यकसा नहीं होता है, जमान भी मुख्तलिफ होते हैं, मकान भी अलग अलग होते हैं इम्पोर्टेंस के एतबार से। आप जमान को देख लें, शब जुमा ज़्यादा अहम है शबे मसलन चहारशंबा से, روز جمعہ اتوار سے بہتر ہے، ماہ رمضان تمام مہینوں سے بہتر ہے، ماہ رمضان میں شب قدر تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ تو زمان کے اعتبار سے بھی ہر زمانہ اور ہر وقت جو ہے یکساں نہیں ہے اہمیت میں۔ مکان کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، آپ کا گھر آپ کے لیے معتبر ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی ایک جگہ ہے جہاں آپ ریگولرلی وہیں پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے زیادہ مقدس قرار پاتی ہے اور اس کا اثر بھی ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے مسجدوں میں لوگ جو ہیں اپنا واجب نماز پڑھیں گے، پھر نافلہ کے لیے تھوڑا ہٹ کے تھوڑی دوسری جگہ پہ پڑھیں گے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ جو ہے قیامت کے دن گواہی دے گی کہ خداوند اس بندے نے آ کے وہاں نماز پڑھی ہے۔ تو وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ایک اثر آ جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ انسان کا جب آخری وقت آئے، سکرات الموت جسے کہا جاتا ہے، اور وہ ذرا پریشانی میں ہے، تکلیف کے عالم میں ہے، تو کہا جاتا ہے، ریکومینڈیڈ ہے کہ آپ اسے اٹھا کے لٹائیں اس جگہ پہ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس جگہ پہ لیٹنے سے اس کے جو تکلیف اور سکرات کے جو مراحل ہیں آسان ہو جائیں گے۔ تو آپ کا گھر ہے لیکن وہاں ایک جگہ ہے جو دوسرے تمام روم وغیرہ سے معتبر ہے، پھر آپ کے محلے کی مسجد ان تمام مکانوں سے بہتر ہے، اگر شہر یا ریجن میں جامع مسجد ہے تو وہ دوسرے مسجدوں سے افضل تر ہے۔ عالمی پیمانے پہ اگر آپ دیکھیں، چار مساجد ہیں جو سب سے مقدس مانے جاتے ہیں، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفہ اور مسجد الاقصی۔ جہاں تک طہارت کا مسئلہ ہے، ہر نماز جو ہے، ہر مسجد جو ہے طہارت کے عنوان سے ان کے احکام ایک ہیں۔ مثلاً آپ مسجد گئے، وہاں دیکھا کہ بھائی وہاں ایک ایریا ہے جو نجس ہو گیا ہے، آپ کے لیے واجب ہے کہ اس ایریا کو آپ پاک کریں۔ بلکہ اگر نماز کے ٹائم میں گنجائش ہے کہ پاک بھی کر لیں اور نماز بھی ٹائم پہ پڑھ لیں، قضا نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے پہلے واجب ہے کہ اس نجاست کو زائل کریں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھیں۔ اس لیے کہ مسجد کو ہمیشہ پاک اور طاہر رکھنا چاہیے۔ مسجد کے احترام میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وہ مرد یا عورت جن پر غسل واجب ہے ان کے لیے مسجد کے اندر رکنا حرام ہے۔ یعنی اگر وہ چاہیں تو وہ ایک دروازے سے انٹر ہو کے دوسرے دروازے سے ایگزٹ ہو سکتے ہیں، بس اگر کچھ رکھنا ہے یا کچھ پک کرنا ہے فوراً تو وہ پاس ہو سکتے ہیں مسجد کے اندر سے، لیکن مسجد میں آ کے بیٹھنا ان کے لیے، چونکہ ان پر غسل واجب ہے، لہٰذا ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھیں، کوئی بھی مسجد ہو۔ اس میں یہاں پر ایک ضمنی بات آپ کے سامنے پیش کر دیں، صلوات پڑھ دیں۔ دیکھیے، شیعہ قوم اکثر جو ہے مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہ بھی تعمیر کرتے ہیں، کیوں؟ اور یہ اکراس دی بورڈ ہے، صرف دیسیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، افغانستان میں بھی ہوئی ہے، ایران میں بھی ہوئی ہے، آپ عراق چلے جائیے، بحرین چلے جائیے، قطیف چلے جائیے، مسجد بناتے ہیں شیعہ، پھر حسینیہ بھی بناتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے خاص احکام ہیں، وہاں مسلم مرد یا عورت نجاست کی حالت میں وہاں رک نہیں سکتا ہے۔ کافر جو ہے مسجد میں آ کے نہیں رک سکتا ہے۔ اس لیے شیعوں نے جو ہے مسجدوں کو جو بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ امام باڑہ بھی بناتے ہیں، وہاں وہ پابندیاں نہیں ہیں، وہ احکام جو مسجد کے ہیں طہارت کے لحاظ سے وہ ریسٹرکشن سب ختم ہو جاتے ہیں امام بارگاہ میں. حسین کے پیغام کو سب تک پہنچانا ہے. اگر آپ صرف مسجد میں یہ کام کریں گے تو غیر مسلم انٹر نہیں ہو سکتا ہے, یا وہ مرد یا عورت اپنے حالت کی وجہ سے نجاست کے حالت میں نہیں ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں. تو اس ان ریسٹرکشنز کو ختم کرنے کے لیے شیعوں نے بارگاہ حسین ابن علی بنائی ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. ایک بار اور صلوات پڑھنا. یہ جو مسئلہ ہے کہ انسان مثلا جنابت کی حالت میں مسجد میں مسجد میں پاس ہو سکتا ہے, عبور کر سکتا ہے, رک نہیں سکتا ہے, سورہ نساء میں آیت نمبر 43, وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلَ حَتَّى تَخْتَسِلُوا. تو یہ طہارت کے جو مسائل ہیں تمام مسجدوں کے لیے ہے. لیکن یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نجاست کی حالت میں ایک دروازے سے جائیں دوسرے دروازے سے نکل جائیں, یہ جو مسجد الحرام اور مسجد النبی ہے ان کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے اتنی بھی اجازت نہیں ہے. وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی نجاست کے حالت میں ایک گیٹ سے انٹر ہوئے دوسرے گیٹ سے باہر چلے گئے, نہیں. تقدس کے اعتبار کی بات ہو رہی ہے. اور مسجد النبی اور مسجد حرام اور مسجد النبی دونوں کے لیے ہے. یہ مسجد النبی کے لیے جو مسئلہ آیا کہ طہارت کی حالت میں کوئی پاس بھی نہیں ہو سکتا ہے, تو ایک مشکل کھڑی ہو گئی. اس لیے کہ جب مسجد النبی کی تعمیر ہوئی ہے رسول کی ہجرت کے بعد, تو رسول کا گھر وہیں بنا, علی اور فاطمہ کا گھر وہیں بنا, اور رشتہ داروں کے بھی گھر وہیں بنے, کچھ صحابہ کے بھی گھر وہیں بنے, اور ان تمام گھروں کے دروازے کھلتے تھے مسجد کے صحن میں. یعنی وہ گھر سے نکلے تو ایکچولی وہ مسجد میں انٹر ہوئے پھر باہر نکلیں گے. اب یہ حکم آیا کہ بھائی نجاست کی حالت میں خصوصاً مسجد الحرام اور مسجد النبی کے سلسلے میں آپ انٹر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. رسول اسلام کو اعلان کرنا تھا, رسول اسلام اعلان کرتے ہیں اب ہم آ رہے ہیں جو ہم نے مقدمہ اتنا کھینچا ہے اس مقصد کے لیے. رسول اسلام نے اعلان کیا کہ یہ جتنے گھر ہیں جن کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے میرا دروازہ اور علی کے دروازہ. امت کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ احکام اپنی جگہ پہ ہیں لیکن تمہارے لیے ہے, یہ رسول اور علی اور آل علی کے لیے نہیں ہے. یہ صلوات پڑھنے ایک بار اور. لیکن لوگ آسانی سے نہیں مانے. جو ریئیکشن تھا کچھ صحابہ کا بھی کچھ رشتہ داروں کا بھی, وہ ناراض ہو گئے رسول اللہ سے. جو رشتہ دار تھے اس میں کچھ تھے کہ بھائی یا رسول اللہ ہم آپ کے چچا ہیں, علی تو چھوٹے ہیں رشتے میں بھی چھوٹے ہیں اور عمر میں بھی چھوٹے ہیں مجھ سے, ان کا دروازہ کھلا رہے گا اور میرا دروازہ آپ نے بند کروا دیا. اور بھی باتیں رسول نے سنی ادھر ادھر سے. یہ جو ہم کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ سنی ریفرنسز ہیں سے ہیں جہاں زید بن ارقم راوی ہیں, امام محمد بن احمد بن حنبل اور امام نسائی سے اور حاکم نیشاپوری سے, کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ کان لنفر من اصحاب رسول اللہ ابواب شارعہ فی المسجد, کہ اصحاب رسول کے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے گھر جو ہے ان کے دروازہ کھلتے تھے مسجد کے اندر. فقال یومن, ایک دن رسول نے اعلان کیا, سد هذه الابواب, ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے الا باب علی سوائے علی کے دروازے کو. فتکلم فی ذلک الناس لوگوں نے باتیں شروع کر دی. رسول نے جب سنا رسول نے مجمع کو جمع کیا مسجد میں. فقام فحمد اللہ تعالی واثنا علیہ حمد و ثناء الہی کے بعد فرماتے ہیں اما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي. میں نے حکم دیا ہے کہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے, دوسری طرف سے آپ کھول لے دروازہ سوائے علی کے دروازے کے. وقال فيه قائلكم لیکن تم میں سے کچھ لوگوں نے بولنا شروع کیا. اب جواب دیتے ہیں رسول اسلام إني والله ما سددت شيئا ولا فتحته, خدا کی قسم نہ ہم نے کچھ بند کیا ہے نہ کچھ کھولا ہے. لیکن امرت بشیء فاتبعته, مجھے وہاں سے حکم ملا ہے اس کے ہم نے اتباع کی ہے. صلوات پڑھنا ایک بار آپ. عبداللہ ابن عباس سے کچھ سیکنڈ جنریشن والے جو صحابہ نہیں تھے اکثر یہ لوگ آتے تھے, ان بزرگوں سے پوچھتے تھے کوئی حدیث سنائیے, تو انہوں نے بھی اسی حدیث کا ذکر کیا جہاں یہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے کہا انی واللہ ما سددتہ من قبل نفسی, کہ ہم نے جو دروازے بند کیے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بند کیے ہیں. ان انا عبد معمور, ہم خدا کے بندے ہیں, خدا نے حکم کیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. امرت بشيء ففعلت ان اطبع الا ما يوحى اليها, ہم جو کچھ کرتے ہیں خداوند عالم کی وحی کی بنیاد پر ہے. اور اس کے بعد رسول اسلام کلیئرلی کہتے ہیں الا یا لا يحل هذا المسجد بجنب ولا لحائض الا رسول للرسول الله وعلي وفاطمه والحسن والحسين. فرماتے ہیں کہ یہ طہارت نجاست کے جو مسائل ہیں مسجدوں کے تعلق سے, یہ سب پر لاگو ہے سوائے رسول پہ اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین. اور کلیئر کرتے ہیں الا قد بینت لکم الاسماء لا تضلوا, کہ ہم نے یہ نام فلی اور کلیئرلی بیان کیے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو. صلوات پڑھنے ایک بار. بلکہ جناب حمزہ اس زمانے میں باحیات تھے, وہ رسول اللہ کے پاس آئے یا رسول اللہ انا عمک وانا اقرب الیک من علی, رسول اللہ ہم آپ کے چچا ہیں رشتے کے اعتبار سے, ہم ہماری پرائیورٹی ہے یہاں. جس پر رسول اسلام کہتے ہیں صدقت یا عم, آپ جو رشتے کی بات کر رہے ہیں صحیح ہے. انہ واللہ ما ہو عنی, خدا کی قسم جو کچھ ہم نے کیا ہے اپنی طرف سے نہیں ہے. انما ہوا عن اللہ تعالی, جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو مقدس خانوادے کی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ گھر جس میں یہ رہتے تھے وہ گھر بھی ایک لحاظ سے صاحب طہارت اور تقدس تھا. صلوات پڑھنے ایک بار اور. اہل سنت والجماعت کے ایک بہت ہی مشہور فقیہ گزرے ہیں ان کے ابتدائی دور کے, جن کی کتاب ہے احکام القرآن, یعنی قرآن میں جو فقہی مسائل ہیں اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ جہاں جنابت کی حالت میں مسجد میں کوئی عبور بھی نہیں کر سکتا, اس میں صرف عبور کرنے کی اجازت ہے رکنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں یہ پورا واقعہ وہ لکھتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یاد رہنا یہ رکھنا چاہیے کہ دوسرے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا سوائے علی کے. انما كانت الخصوصیہ فیہا لعلی رضی اللہ عنہ دون غیرہ, یہ خاص فضیلت تھی علی کی اور کسی اور کے لیے نہیں تھی. وہ ملاتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے بھائی جعفر طیار اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، لیکن پر جو ہے خداوند عالم نے صرف جعفر کو دیے ہیں، اور اس لیے وہ جعفر طیار کہے جاتے ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں بنیاد یہ ہے کہ خداوند عالم نے انہیں آئے تطہیر کی بنیاد پر پاک اور پاکیزہ بنایا ہے، لہٰذا وہ احکام سب کے لیے ہے، لیکن امت کا سٹانڈرڈ کچھ اور ہے، اہل بیت کا سٹانڈرڈ کچھ اور ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. جہاں تک اہل بیت کی طہارت کی بات ہے، ان کی وجود کی طہارت کو دیکھیں، تقدس کو دیکھیں، ان کے گھر کے پاک ہونے کو دیکھیں، اس کا مرتبہ. ایک کمپیریزم کے اعتبار سے جب خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اب کعبے کی تعمیر کریں، بنیاد پہلے سے تھی، قرآن میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکوع والسجود، کہ اب یہ گھر بن گیا تو اے ابراہیم اور اسماعیل اس میرے گھر کو تم پاک کرو، ان کے لیے جو اعتکاف کرنے آئیں گے، طواف کرنے آئیں گے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، رکوع کے لیے آئیں گے، سجدے کے لیے آئیں گے. اپنے گھر کی تطہیر کی ذمہ داری خداوند عالم نے ابراہیم اور اسماعیل کو دی، لیکن جب اہل بیت کی تطہیر کا عنوان آتا ہے تو اس مسئلے کو خداوند عالم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. وہ آیت سنتے ہی رہتے ہیں آپ، انما یرید اللہ، خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ کو رجس اور نجاست سے دور رکھے. صلوات پڑھنا ایک بار. تو حسین کا گھر بھی پاک و پاکیزہ گھر ہے، خاندان اور مکین بھی پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، اور پھر وہاں سکون اگر نہ ہو تو کہاں ہوگا. امام حسین علیہ السلام کے کچھ اشعار منسوب ہے امام کی طرف، جہاں فرماتے ہیں لعمرک اننی لأحب دارا، کہ تیری جان کی قسم مجھے وہ گھر پسند ہے، تکون بها سکینہ والرباب، وہ گھر مجھے پسند ہے کہ جس میں سکینہ اور رباب ہوں، احبهما وعبذل جل مالی، ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنی ثروت اور دولت کو ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وليس لعاتب عند عتاب، اور کسی کو اس کام میں مجھ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. یہ جو فیملی میں سکون کی بات ہو رہی ہے، اس کی مثال جناب رسول اور خدیجہ میں ہے، علی اور فاطمہ میں بھی ہے، حسن و جناب ام فروہ میں ہے. جہاں حسین کی بات آتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور رباب میں ہے. یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے دو بچے حسین کے مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، ایک بیٹا کربلا میں اور ایک بیٹی زندان شام میں. لیکن ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر حسین کی مظلومیت اور معصومیت کی دلیل چاہیے تو ان بچوں کو دیکھ لیں. خصوصاً جناب علی اصغر کی شہادت جو ہے یقیناً حسین کی بے گناہی کی دلیل ہے. کوئی بھی مورخ ہو، واقعات کربلا کو سنے یا لکھے یا تحقیق کرے، مختلف باتوں سے کہے گا حکومت کے لیے گئے تھے، جاہ و جلال کے لیے گئے تھے، لیکن کوئی شخص جو ہے ان مقاصد کے لیے اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہے. लश्कर को लेके जाता है। जब बनु हाशिम के शहादत का सिलसिला बेख्तिताम पे पहुंच रहा था, एक वो मरहला आता है कि हुसैन इब्ने अली जब अपने को बिल्कुल यको तनहा पाते हैं, बुलंद आवाज़ में इस्तगासा की आवाज़ बुलंद करते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, वो हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो हमारी मदद करे, कोई है जो मेरे इस्तगासा के इस उन्वान को लब्बैक कहे। एक जुमला उसके बाद कहते हैं, कौन है जो मेरे अहले हरम की हिफाजत करेगा। अजब नहीं कि शहदा के लाश तड़प गए होंगे कि मौला अगर कजा और कदर इलाही की बात न होती तो हम दोबारा जिंदा हो के आ जाते। हुसैन को जवाब कहीं से नहीं मिला, लेकिन एक मरतबा अहले हरम के रोने की आवाज़ बुलंद हो जाती है। इमाम अपने खिताब को रोक कर खयाम की तरफ वापस जाते हैं। जनाब ज़ैनब को बुलाया खैमे के दरवाजे ही पे, पर्दे ही पे, कहते हैं, बहन रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? अभी तो मेरी आवाज़ तुम लोगों तक पहुंच रही है, अभी तो हम जिंदा हैं। उस वक्त जनाब ज़ैनब कहती हैं कि भाई, आपकी आवाज़ इस्तगासा को सुनकर अली असगर ने रोना शुरू किया है। माँ ने बहुत कोशिश की खामोश करें, लेकिन वो बच्चा जो है खामोश नहीं हुआ। बहन आती हैं, फूफी आती हैं, दूसरे अहले हरम आती हैं, लेकिन वो बच्चा खामोश नहीं हुआ। उस वक्त इमाम कहते हैं कि रवाब से कहो कि असगर को ला के हमें दे दें, हम कोशिश करेंगे कि पानी के कोई सबील हो सके। अज़दारान हुसैन वाक़यात को देखते हुए जनाब रबाब यकीनन उम्मीद के साथ चश्माए को हुसैन के हवाले करती है, इसलिए कि एहसास था कि इनकी भी औलाद होगी और इसके शीर खारगी और इसकी कमसिनी को देखकर शायद रहम आ जाएगा। तमाम उम्मीद के साथ अली असगर को हुसैन के हवाले करती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर को अपने गोद में लिया और फिर अबा का साया करते हैं धूप की तपिश के लिए, बचाने के लिए। यजीदी लश्कर के सामने आते हैं, इनमें से कुछ सोच रहे थे कि शायद हुसैन अपनी जान को बचाने के लिए कुरान का हवाला लेके आए हैं। ये कुरान तो नहीं था, लेकिन उस इन्नल्लाह अस्तफा वाली आयत का एक कलमा था। ये हुसैन ने अपने अबा के दामन को हटाया, असगर को बुलंद किया और लोगों से जो अल्फाज कहते हैं, अज़दारान हुसैन, अगर हुसैन के इनकसारी को देखना हो जहां हुसैन ने अपने को बिल्कुल गिरा दिया, जब कहा है कि देखो अगर हम तुम्हारे मुजरिम हैं, अगर हमने कुछ जुर्म किया है तो बदला मुझसे लो, इस बच्चे का क्या कसूर है? इरहम हादा तिफ्ल सगीर, इस बच्चे पर रहम करो। पानी न होने की वजह से माँ का दूध भी खुश हो चुका है। अज़दारा ने हुसैन जब कोई जवाब न मिला, हुसैन ने कहा, तुम समझते हो कि इसके बहाने हम पानी चाहते हैं, हम जमीन करबला पर इसे लिटा देते हैं, खुद ही आके सैराब करो। साहिब औलाद थे यहाँ यजीदी लश्कर में और हुसैन की बातों का असर होने लगा। एक दूसरे को देखने लगे कि भाई हुसैन की बात बिल्कुल सही है, उस बच्चे का क्या कसूर है? जनाब अली अकबर का खुद वजूद वहाँ पर ये दर हकीकत हुसैन की मासूमियत की दलील है, हुसैन की बेगुनाही की दलील है। कुछ असगर कहे या न कहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर को अपने हाथों में दोबारा बुलंद कर लिया। लश्कर में जो रद्द अमल देखा है उमर इब्ने साद, हुरमला को बुलाता है अज़दारा ने हुसैन, आप वो लफ्ज जो है अल्फाज जो है अरबी में भी सुनते रहते हैं, हुक्म क्या देता है वो? ये नहीं कहा कि बच्चे को कत्ल कर दो, उन्वान था इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की हुज्जत और बात को ख़त्म कर दो। ये बच्चा बोल भी नहीं सकता है, ये कलाम नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी मजलूमियत खुद जो है हुसैन का कलाम था और हुसैन की बेगुनाही की दलील है, ये हुज्जत है। लिहाजा हुक्म देता है इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के इन तमाम हुज्जत को ख़त्म कर दो। वो मलहून तीन शोबे का एक तीर निकालता है, ये हुरमला मलहून जो है उस 6 महीने के बच्चे के नान के सिन को देखा, उसके जिस्म को देखो, 3 शोबे की तलवार निकालता, वो तीर निकालता है, अपने कमान में उसने लगाया। अदादारा ने हुसैन, जब यह तीर चला है इमाम असर ज़ियारत नाहिया में एक जुमला कहते हैं, अस्सलामु अला अत्तिफ़ल रज़ी, उस शीरखार बच्चे पर सलाम हो, अल मज़बूह बिस्सहम, जो तीर से ज़बा हो गया अपने बाबा के हाथों में। अज़दारा ने हुसैन, ये तीर चला है उस रवायत के लिहाज से कान के एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से निगाह निकल जाता है, तभी तो इमाम ने कहा है अल मज़बू, ये बच्चा जो है हुसैन के हाथों में तड़प जाता है। और ये तीर आके फिर पैवस्त होके इमाम के बाजू में लगा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस खून को अपने हाथ में जमा किया। अज़दारा ने हुसैन, एक मर्तबा आखिर में वो अपने पेशा अपने चेहरे पर उस खून को रंग ले लगाते हैं, कहते हैं खुदावंदा क़यामत के दिन इसी मज़लूम के खून के साथ तेरी बारगाह में शिकायत लेके आएंगे। अज़दारा ने हुसैन असगर की लाश को हुसैन लिए हुए अब खैमे की तरफ जाते हैं, लेकिन करीब पहुंचने के बाद हुसैन की हिम्मत न हुई माँ के सामने असगर को ले जाए, तो मक्तल की तरफ जाते हैं। 7 मर्तबा सही की है इब्राहिम, देखो हाजरा ने सही की थी लेकिन बच्चा जिंदा था, हुसैन की सही को देखो एक लाश को लिए हुए है। अदारा रे हुसैन, अगर आशूर के दिन हुसैन के लिए जो मुश्किल मराहिल थे उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी यही थी, जहां ये दुनिया तमाम वसतों के बावजूद हुसैन के लिए इतना तंग हो चुकी थी, माँ को समझ में नहीं आया माँ के सामने किस तरह से जाएंगे। शेख अब्बास कुम्मी नफसुल महमून में एक रवायत लिखते हैं, एक मर्तबा आसमान से आवाज आती है, या हुसैन दाहू फिल तुराब इन्न लहू मुर्दियतुन फिल जन्ना, हुसैन इसको जमीन में दफन कर दो, जन्नत में दूध पिलाने वाली का इंतजाम हो चुका है। अजब नहीं एक इस मंजर को देख के बीबी फातिमा ने दुआ की होगी, खुदावंदा रबाब बर्दाश्त नहीं कर सकी, खुदावंदा रबाब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, हुक्म दे दो हुसैन को असगर को दफन कर दे, दूध वाल पीने वाली के इंतजाम हम करा लेंगे। इमाम ने एक नन्ही सी कब्र खोदी असगर के जिस्म को उसमें रखा और उसके बाद रेत से बंद करने लगे।
सरदार ने उसे, आप जानते हैं जिनके 6 महीने के बच्चे होते हैं वो जिस्म कितना नरम होता है, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने उस नरम जिस्म को करबला के गरम रेत से किस तरह से इमाम उठते हैं खैमे के करीब आए लेकिन आवाज नहीं दी, हिम्मत न हुई, लेकिन जनाब सकीना आती है, देखती हैं कि बाबा आ चुके हैं, हाथ जो है एक अबा के दामन से छुपा हुआ था, अंदर जब जाते हैं जनाब रबाब आती है, कहती है मौला मेरे असगर को मेरे हवाले कर दे। हुसैन क्या बोलते, बस अबा के दामन को हटाया, तीर के पैवस्त होने का निशान जो असगर को जबा करते हुए जब बाजू पे पैवस्त हो गया वो जाके दिखाते हैं, बस रबाब की जबान से बस एक जुमला निकलता है, या अली या मिसलु का युजबा, ऐ अली असगर क्या तुझ जैसा नन्ना बच्चा भी करबला में जबा होता है। अज़दारान हुसैन बस ये आखिरी जुमला सुन ले और मजलिस तमाम करबला में जितने शोदा थे उनके सर को तन से जुदा किया गया था, लेकिन उनकी शहादत के बाद अगर जबी का उनवान एक हुसैन इब्ने अली के लिए है कि उनकी शहादत जबा के जरिए हुई है, और दूसरा उनवान अगर करबला में जबा का था तो इस शिशमाए अली असगर था जिसकी शहादत जो है जबा होने के जरिए।
Y'all say, Ya Hussein, 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 Ya Hussein,